الله وبركاته. उसमें नहीं लाओ पानी पिला पानी का जमाना नहीं रहा, हथियार देता है वाला मौलाना शाही मोहम्मद अफजल खान अहमद बरकातों के अशआर है। अल्लाह ताला के इश्क और अल्लाह की मोहब्बत के अशआर का सुनना ये सुन्नत भी है, इसलिए वो सुन्नत समझ के पेश कर रहा हूँ। अब इश्क में उनकी खातिर हम आँखों से लहू बरसाएंगे, अब इश्क में उनकी खातिर हम आँखों से लहू बरसाएंगे, जब दिल से उन्हें हम चाहेंगे वो खुद ही करम फरमाएंगे, जब दिल से उन्हें हम चाहेंगे वो खुद ही करम फरमाएंगे, जाए कभी आहे दिल की बालाए फलक तारश बरी, जाएंगी कभी आहे दिल की बालाए फलक तारश बरी, ये दर्द मोहब्बत के नाले कुछ रंग तो अपना लाएंगे, ये दर्द मोहब्बत के नाले कुछ रंग तो अपना लाएंगे, مخلوق ہے ادنا سا سورج جب اس کو نہیں ہم دیکھ سکے، مخلوق ہے ادنا سا سورج جب اس کو نہیں ہم دیکھ سکے، پھر خالق عالم کا جلوہ دنیا میں بھلا کیا پائیں گے، پھر خالق عالم کا جلوہ دنیا میں بھلا کیا پائیں گے، آتا ہے مجھے نانوں میں مزہ ایسا ہی دینا گا تنز نہ کر، آتا ہے مجھے نانوں میں مزہ ایسا ہی دینا گا تنز نہ کر، جب عشق ہے ان کا دل میں میرے پھر کیوں نہ ہمیں تڑپائیں گے، جب عشق ہے ان کا دل میں میرے پھر کیوں نہ ہمیں تڑپائیں گے، تم لاش کو میری غسل نہ دو بس خون میں لکھڑی رہنے دو، تم لاش کو میری غسل نہ دو بس خون میں لکھڑی رہنے دو، کل خون شہادت میں لکھڑا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے، کل خون شہادت میں لکھڑا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے، کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں کیا عشق کا دل میں تیر نہیں، کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں کیا عشق کا دل میں تیر نہیں، جب نور نہیں خود ہی دل میں منبر پہ وہ کیا برسائیں گے، جب نور نہیں خود ہی دل میں منبر پہ وہ کیا برسائیں گے، جو اہل علم کسی اللہ والے کی غلامی اختیار کیے بغیر منبر سنبھالتے ہیں وہ مسجدوں میں بیٹھ کر لوگوں کے سامنے دین کا وہ نقشہ پیش کرتے ہیں جو اصل میں دین نہیں ہے، یاد رکھیے گا، وہ لوگوں سے وہ مخلوق سے ڈر جاتے ہیں کہ نمازی ناراض ہوں گے، مجمع ٹوٹ جائے گا، دوستو سچ بات آتا وہ ہوتا یہ ہے کہ اب آج کل جو صحیح بات کہہ رہا ہے اس کو غلط سمجھا جا رہا ہے اور جو غلط کر رہا ہے اس کو صحیح سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، اس کی ترتیب بالکل صحیح ہے، اور جو صحیح دین پیش کر رہا ہے کہ بھائی یہ صحیح دین ہے ہمارے اکابر اس پر عمل کر کے رہے، اس کو وہ تو بالکل اس کا تو چیپٹر ہی کلوز کر دیا ہے، کوئی کسی آپ دیکھ لیجیے کیا صورت حال ہے مساجد میں، تو یہ وجہ کیا ہے، دارالعلوم دیوبند میں ایک عرصہ ایسا گزرا ہے کہ کسی عالم کو سند نہیں دی جاتی تھی جب تک 6 مہینے کسی اللہ والے کے پاس نہ گزار لے. یہ بہت بڑا عرصہ اس ایسا ہی گزرا ہے کہ اس کو سند نہیں جاری کی جاتی تھی علم کی کہ یہ عالم ہے, اس کو سند دیتے ہی نہیں تھے جب تک 6 مہینے کسی اللہ والے کی صحبت نہ اٹھا لی ہو, اس کے بعد اس کو سند دی جاتی تھی. اس کے بعد یہ ختم ہو گیا, یہ سلسلہ ترغیب پر اکتفا کیا جانے لگا, ترغیب دے دی گئی. اس کا نقصان یہ ہے جو آج ہمارے سامنے ہے کہ لوگوں کے ذہن, عوام کا ذہن وہی بن چکا ہے کہ یہ نہیں, یہ مولوی صاحب نہیں ہے, یاد رکھیے گا. مولوی اصل میں مولوی ہے, مولوی مولوی مولا سے ہے, مولا والا اللہ والا, مخلوق والا نہیں کہ جو مخلوق کہہ رہی ہے جو نمازی کہہ رہے ہیں اس پر چلے. ارے ایک نمازی کیا ناراض, سارا جہاں خلاف ہو پروانہ چاہیے. ایمان اگر ایسا نہیں تو پھر کیا مزہ ہے ایمان کا, اس ایمان کا کیا مزہ اگر ایمان ایسا نہیں بنا. سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے, پیش نظر تو مرضی جانانا چاہیے. اب اس نظر سے جانچ کے کر تو یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. جب تک یہ بات نہیں ہے وہ مولوی صاحب نہیں ہے, مولی صاحب ہے, مولی صاحب گاجر مولی کی طرح. شاید مخلوق میں ان کی خوب عزت ہو, اللہ کے ہاں کوئی عزت نہیں ہے ایسے عالم کی, کوئی عزت نہیں. جو یہ کہتا ہو کہ نہیں بھائی لوگ ٹوٹ جائیں گے, نمازی ٹوٹ جائیں گے, لوگ ناراض ہو جائیں گے صحیح دین اگر پیش کریں گے, بھائی کون یہ کہہ رہا ہے؟ آپ نرمی سے لوگوں کو اچھی طرح سمجھائیے. ہاں اب بھی کوئی خلاف ہوتا ہے تو کوئی ہو جائے, نرمی سے دین کو سمجھا دیں. آپ یہ نہ کہیں کہ بدعت ہے, آپ یہ کہیں یہ سنت نہیں. کون یہ کہے گا بھائی یہ سنت نہیں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا, بس ختم ہو گئی بات. آپ یہ لفظ نہ استعمال کریں کہ یہ بدعت ہے. تو بس یہ طریقہ ہے صحیح طریقے سے, لیکن یہ کہ چیپٹر کلوز کر دیں کہ جو ترتیب چل رہی ہے بس چلتا رہے. مستحق صاحب وہاں کہہ رہے تھے وہاں جامع صفا میں, میں نے نماز پڑھائی تو میں تو اس جیسے میں یہاں ہوں ویسے ہی میں وہاں بھی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بس یہ آپ ایسا نہ کریں, جو ترتیب چل رہی ہے اس کو چلتا رہنے دیں, وہاں کے کمیٹی جیسے ہو. میں نے کہا آپ کو نماز پڑھوانی ہے مجھ سے پڑھوائیے, نہیں پڑھوانی تو السلام علیکم, میں تو یہ کروں گا, دیکھیے میرے پاس ثبوت موجود ہے. تو وہ ثبوت اور یعنی جو دلائل کے سامنے سب بے بس ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں بالکل بات تو صحیح ہے, یہی ہے, مگر مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے, پھر اس کی زبان پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے. یہ مگر آتا ہی اس کی زبان پر ہے جس کا عشق کامل نہیں ہے, جس کی محبت کامل نہیں ہے. مگر یہ ہو جائے, مگر جہاں آ گیا. مولانا روم فرماتے ہیں اگر کی شادی ہوئی مگر سے, اولاد پیدا ہوئی اس کا نام تھا کاش. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اگر کی شادی جب مگر کی ہوئی, اگر میں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا مگر لوگ ناراض ہو جائیں گے, مگر مخلوق ناراض ہو جائے گی, مگر گھر والے ناراض ہوں گے, مگر برادری ناراض ہوگی, تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے شخص کو ایک نہ ایک دن ندامت ہوگی. اور ندامت کہہ رہا کاش میں اس وقت اللہ کا حکم دیکھتا, مخلوق کی مرضی کو نہ دیکھتا. تو یہ کاش ہے. اگر کی شادی مگر سے ہوئی, جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کا نام ہے کاش. آپ یاد رکھیں ماحول. مولانا عادل صاحب 10 سال یہاں پہ کام کر کے گئے, پچھلے 25 سال وہ کام کر کے گئے کلیان جی صاحب, تو مجھے تو ماحول بنا ہوا ملنا چاہیے تھا 35 سال میں. ماحول کبھی نہیں بنے گا, یاد رکھیے, کبھی بھی نہیں. آپ یہ کہیں کہ میں لوگوں کا ذہن بناؤں, پہلے محنت کروں, پھر ان کے سامنے صحیح بات رکھوں, وہ پھر بھی کہیں گے کہ اتنے سال تک یہ کیوں کرتے رہے, وہ کبھی معاف نہیں کریں گے. ابھی مسند امام اعظم میں ایک حدیث میں نے پڑھی کہ اہل جہنم کو, ایمان والے جو اہل جہنم ہوں گے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے بد اعمالی کی وجہ سے, ان کو جب نکال کر جنت میں لایا جائے گا تو وہ جو اہل جنت ہوں گے نا ان سے کہیں گے او جہنمی او جہنمی. آپ اندازہ لگائیں اللہ نے معاف کر دیا جنت سے جہنم سے نکال کے جنت ایمان کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا. جب جنت میں آئے ہیں تو جنت والے کہہ رہے ہیں او جہنمی جہنمی جہنمی. اللہ معاف کر دیتے ہیں, مخلوق معاف نہیں کرتی, مخلوق نہیں معاف کرتی. وہ فلاں منصب پہ پہنچ جائے ہم جانتے ہیں کہ وہ تھے, او بھائی اس نے توبہ کر لی ہوگی, ارے وہ توبہ کر لی ہوگی ہم جانتے ہیں کیسا تھا. اللہ کے بندے اس نے شاید توبہ کر لی ہو اور شاید اس نے اور اس کا اور اللہ کے درمیان نہ جانے کیا معاملہ ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ ہم جانتے ہو یہ فلاں پہلے وہ وہاں یہ فلاں فلاں گناہ میں ملوث تھا, یہ فلاں فلاں گناہ کرتا تھا ہم جانتے ہیں. اب بنا بیٹھا ہے تو بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو وہ جنت والے جب یہ اہل جہنم جب جنت میں آ جائیں گے تو جنت والے ان کو جہنمی جہنمی کہہ کے پکار رہے ہوں گے تو اس سے ان کو تکلیف ہوگی. تو وہ اللہ سے عرض کریں گے کہ اللہ کہ فیدعون اللہ ان یذهب عنہم ذلک الاسم, کہ اے اللہ ہم سے یہ نام ہٹا دیجئے, یہ جو ہمیں نام دیا جا رہا ہے جہنمی جہنمی کا یہ ہٹا دیجئے. تو اللہ کا فیذهب اللہ عنہم, اللہ تعالیٰ ان سے وہ نام ہٹا دیں گے, اللہ تعالیٰ جنت والوں کے دلوں سے ہٹا دیں گے, ان کو بھلا دیں گے تو اسے کہنا چھوڑ دیں گے. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ پھر بھی کہیں کہاں پھر بھی جائے گا ان کو. آپ ماحول بنا کے رکھیے بات کو, پھر دیکھیں. میں دیکھتا ہوں کیا کیسے لوگ قبول نہیں کریں گے. آپ اللہ کا نام لے کر صحیح دین پیش کیجیے, صحیح دین رکھے کیوں نہیں, جو سلامتی جس کی طبیعت میں ہوگی وہ ضرور قبول کرے گا. کبھی نہیں ہوگا 50 سال آپ محنت کر لیں گا اور جب اسی ترتیب پہ چلتے رہے وہ کبھی بھی وہ کہیں گے نہیں بھائی یہ وہی ہے ہم تو دیکھتے جا رہے ہیں. گرد ڈال دی گئی گرد. ایک لڑکے نے اپنے پردادا کی کتاب میں پڑھا, اس کے پردادا ڈائری لکھا کرتے تھے, اس نے ڈائری میں یہ پڑھا کہ یہ جو گاؤں کے باہر کھلا جگہ پر جو یہ جو جگہ ہے گاؤں کے باہر جو کھلا جگہ ہے یہاں پر پکی سڑک موجود ہے اور اس پر گرد آ گئی, لیکن ہے یہاں پکی سڑک موجود ہے, کسی زمانے میں تھی اب اس سے گرد آ گئی. جب اس نے یہ پڑھا اس نے رکھی کتاب, اٹھایا پھاوڑا اور وہ اس کچے راستے کو کھودنے لگا. اور وہ سارے بڑے بوڑھے آئے, او بھائی یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, ہم تو دیکھتے آ رہے ہیں یہ اس راستے کو, ہمارے جانوروں کے چلنے کا راستہ ہے, سواریوں کا راستہ ہے, لوگوں کا راستہ ہے, تو اس کو توڑ رہا ہے کھود رہا ہے. اس نے کہا تم دیکھو تو صحیح نیچے ہے یہ ہے پکا. اس نے کہا نہیں چھوڑ دے. اب اس کی مخالفت ہو رہی ہے دل آخر, لیکن وہ کام میں لگا رہا, کھودتا رہا کھودتا رہا, یہاں تک کہ اس کے پردادا کے قول کے مطابق وہ جو لکھا ہوا تھا اس کے مطابق پکی سڑک نیچے نکل آئی. جب اس نے دکھایا کہ آؤ دیکھو یار یہ ہے پکی سڑک, تو انہوں نے کہا ہاں, پھر اور سب ساتھ لگ گئے. جب پکی سڑک دیکھی تو اور لوگ بھی ساتھ لگ گئے کہ ہاں بھائی صحیح ہے لگو اس کے ساتھ. اب جب سب لگے تو تھوڑی دیر میں ایک پکی سڑک سامنے تھی سب. آج کل بھی یہی ہے, جو سنت اور صحیح دین پیش کرے گا اس کی مخالفت. جو مولانا یاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو علماء نے کہا, ارے بھائی علماء وہ نیواتی لوگ ان کو کیا کچھ نہ کہتے تھے, پٹائی تک لگائی دھکے دیے ان کو مولانا یاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. لیکن اور علماء کہہ اٹھے اہل علم کہ مولوی الیاس نے دین کو ذلیل کر دیا, یہ الفاظ تھے علماء کے, مولوی الیاس نے دین کو ذلیل کر دیا. کیونکہ مولوی الیاس عالم ہے اور ایک عالم کی یہ تذلیل ہو رہی ہے, بے عزتی ہو رہی ہے, دین کو ذلیل کر دیا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میرے نبی نے تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے نبی نے تو کفار کے دھکے کھائے ہیں, میرے نبی نے تو کفار سے گالیاں سنی ہیں دین کی خاطر اور انہوں نے ذلتیں اٹھائی ہیں, تو میں اگر اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ برداشت کر لوں تو ان کی کڑوی کسیلی برداشت کر لوں تو اس میں کیا ہو گیا. جب انہوں نے یہ جواب دیا تو پھر کسی بھی ہمت نہ ہوئی یہ کہنے کی کہ مولوی الیاس نے دین کو ذلیل کر دیا. مولوی الیاس نے دین کو ذلیل نہیں کیا، مولوی الیاس ہے جو محنت ہے اس کو ہم سب دیکھ رہے ہیں. تو میرے دوستوں، اگر وہ بھی یہی سوچ کے بیٹھ جاتے کہ میں کیا کروں گا، بس چلنے دو اسی کو جیسا چل رہا ہے، تو پھر آج یہ مساجد آباد نہ ہوتی، یہ مدارس اور خانقاہیں جو آباد ہیں تبلیغ کی وجہ سے یہ آباد نہ ہوتی. بس سمجھ، اور دین کے شعبے جو پھل پھول رہے ہیں وہ آباد نہ ہوتے. انہوں نے تو معاشرے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے دین پیش کیا لوگوں کے سامنے کہ بھائی یہ ہے، بھائی یہ ہے، لوگوں کی داڑیاں پکڑ کے اور لوگوں کی مار کھا کے بس کرتے رہے، دعوت دی انہوں نے. یہ ہے میرے دوست، بات یہ نہیں ہے کہ ہم یہ اس ترتیب پہ چلتے رہے، وہی جو غلط چیز آ رہی ہے اس کو چھیڑا نہ جائے. بھائی کون آئے گا؟ کیا فرشتے اتریں گے صحیح دین پر عمل کرنے کے لیے؟ جب مسجدوں میں ہم غلط دین پر عمل کریں گے، عید گاہوں میں ہم غلط دین پر عمل کریں گے، تو فرشتے بھی دبا جائے گی. کون ہے جو یہ آواز لگائے کہ صحیح دین یہ ہے؟ تو یہ ہے بھائی، جب تک یہ تو یہ اہل علم کو دیوبند میں دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے وقت خنت نہیں کی جاتی تھی، اسی وجہ سے اس کا نقصان جب یہ سلسلہ جب سے بند ہوا ہے یہ نقصان ہمارے سامنے ہے. ہر چیز کا ہر چیز کے اپنے اپنے فوائد ہیں، جو اگر اس کو چھوڑ دیا گیا تو اس کے فائدے سے محرومی ہے. ہر چیز کے اپنے، تو اہل اللہ کے پاس جانے کے اپنے فوائد ہیں، اس کا انکار نہیں ہو سکتا. لہذا وہ جو نہیں جائے گا اور جو ان سے فائدہ نہیں اٹھائے گا اس کا اپنا نقصان ہے، وہ اس کے نقصان دوسری صورتوں میں ظاہر ہوں گے. کہ نمازیں تو ہیں، روزہ بھی ہے، عبادات بھی ہیں، لیکن گناہ کے معاملے میں باطنی گناہ ہے، تکبر ہے، عجب ہے، کبر ہے، ریاکاری ہے، حب جاہ، حب مال وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں دور نہیں ہوں گی، دور نہیں ہوں گی یہ چیزیں. اب شرعی پردہ ہے، شرعی پردے کا اہتمام، یہ برادری ناراض ہو جائے گی. جب تک یہ ہمت ہی نہیں ہے کہنے کی کہ میں کیسے کہوں، وہ دور کی بات ہے. آفس کے اندر عورتیں ہیں، وہ شیطان نے پٹی پڑھائی ہوئی ہے تو تمہارے آفس میں ہیں، اس لیے ان سے تو ڈیلنگ رہتی ہے. وہ ڈیلنگ ہوتے ہوتے نہ جانے کس درجے پہ پہنچتی ہے. پھر وہ شیطان ایسے تھوڑی، وہ یوں نہیں کہتا کہ بدنظری کر، وہ کہتا ہے یہاں بیٹھ جا کچھ بات پہ تھوڑی دیر. اس کے داؤں ایسے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتا حرم شریف میں کہ بدنظری کر، اس کا نورانی داؤ یہ ہے کہ وہ کہے گا یہ جو طواف کر رہے ہیں ان کی طواف کی جگہ چھوڑ دے، طواف کی جگہ کو چھوڑ کر جو سب سے قریب جگہ ہے وہاں بیٹھ جا اور کعبۃ اللہ کا ان کی نورانیت قریب سے دیکھ. تو جو نا سمجھ ہوگا وہ کہہ رہا ہاں بھائی یہ تو بہت اچھا خیال ہے، یہ دیکھو کتنا مزہ آ رہا ہے سامنے، لیکن سینکڑوں عورتیں، اگر پانچ سات منٹ بھی بیٹھا تو سینکڑوں عورتیں بے پردہ گزریں گی، ان پہ جو نظر پڑے گی وہ حرام ہے. کعبۃ اللہ کو اس طرح دیکھنا بہت سے بہت مستحب ہے، بہت سے بہت مستحب ہے. اور یہ چیز جو حرام کا وہ ارتکاب کر رہا ہے، جو شیطان نے اس کا راستہ مار دیا کہ حرم میں آیا اور اس کا سارے اعمال ضائع کروائے ایک نورانی گاؤں کے ذریعے کہ یہاں بیٹھ کے دیکھ اس کو. یہ چیز اہل اللہ سے ملتی ہے کہ وہ وہاں پھر ہم اوپر جا کے بیٹھیں، پہلی منزل پہ وہاں سے لوگ چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، کعبۃ اللہ بھی صاف نظر آتا ہے. شیطان کے ایسے گاؤں، اب وہ یہاں بٹھا دیا، راستے میں بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر، یہاں بیٹھ جاؤ یا یہاں کھڑے ہو جاؤ، یہاں کھڑے ہو کے بات کر لوں تو وہ بس وہ جو کوئی بچ سکتا ہے یہاں بے پردہ عورتوں سے. تو یہ ہے کہ عجیب عجیب اس کے طریقے ہوتے ہیں جن سے وہ مار دیتا ہے اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا، آواز ضائع کرا دیتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، صوفیا نے کہ یہ جو اپنے نفس کو پہچان گیا وہ اصل میں اپنے رب کو پہچان گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ آپ تک پہنچنے کا کیا راستہ ہے، فرمایا دع نفسک وتعال، اپنے نفس کو چھوڑ دو اور چلے آؤ. سارا معاملہ نفس کا ہے. اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اعضاء عدوک نفس التی فی جنبیک, سب سے بڑا دشمن تمہارا یہ نفس ہے جو تمہارے پہلو میں موجود ہے. یہ فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگمان رہنا, بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد. فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگمان رہنا, اگر یہ فرشتہ بھی بن جائے تو اس سے بدگمان رہو, اس سے بدگمانی مستحب ہے. کسی مومن سے بدگمانی جائز نہیں ہے, حرام ہے. ظنوا بالمؤمنین خیرا, ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو, لیکن نفس کے ساتھ بدگمان رہو, یہ بدگمانی مستحب ہے. آپ رکھیے اس سے بدگمانی کہ یہ فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگمان رہنا, کیا پتا یہ کب کسی وقت یہ بار کر جائے. ایک شخص نے, وہ سردیوں میں کہیں جا رہا تھا اور سردیوں میں سانپ وہ مردہ سے ہو جاتے ہیں, نیم مردہ سے ہو جاتے ہیں, تو وہ ایک بہت بڑا سانپ اس کو ملا. اس نے کہا کہ یہ میں اس کو اٹھا کے لے آیا اور لوگوں سے پھر گاؤں میں واپس آیا اور خوب شور مچایا کہ دیکھو اتنا بڑا سانپ میں نے مارا ہے, اور یہ جا رہا تھا اور پھر میں نے اس کو پکڑا اور اس سے میرا مقابلہ ہوا اور پھر میں جیت گیا, میں نے اس کو اس طرح مارا. تھوڑی دیر میں وہ سورج نکل آیا اور سورج کی جو شعائیں ہیں وہ اس پر سانپیں بھی پڑی. وہ تو مرا تھوڑی تھا, وہ نیم مردہ سا ہو گیا تھا وہ سردی کی وجہ سے. پھر جب وہ اس نے انگڑائی لی اور وہ اس میں حرکت ہوئی تو سب سے پہلے یہی بھاگا, بھاگنے والوں میں سب سے پہلے یہی بھاگا. یہ کبھی کبھی نیم مردہ سا ہو جاتا ہے سردی کی وجہ سے, تو ایسی نفس کا بھی معاملہ ہے. کبھی کبھی یہ نیم مردہ سا ہو جاتا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ واہ بھائی آج کل تو خوب نمازیں ہو رہی ہیں اور خوب گناہوں سے بچنا ہو رہا ہے, خوب معمولات ہو رہے ہیں. ایک دم وہ انگڑائی لیتا ہے اور پانچ چھ دن کی ساری کسر نکال دیتا ہے. ایسا کوئی گناہ کراتا ہے کہ پانچ چھ دن کا اور ہونا کیا چاہیے, ہونا یہ چاہیے کہ جب آدمی کے پاس کوئی دولت آ جاتی ہے تو اور فکر مند ہو جاتا ہے. دنیا میں تو یہ معاملہ ہے, ایک آدمی کے پاس پیسے نہیں تھے, اب پیسے ہی نہیں ہے اس کے پاس تو بے فکر ہے کہ کون میری جیب کاٹے گا, میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. لیکن جب پیسے آ جاتے ہیں تو فکر مند ہو جاتا ہے کہ ان کی حفاظت کیسے کروں. لیکن دین میں معاملہ الگ ہے, وہ وہاں الٹا ہے معاملہ, کہ جب کچھ نمازیں اور کچھ دن بخوب اہتمام سے نمازیں ہو گئیں, تکبیر اولیٰ کا اہتمام ہو گیا, گناہوں سے بچاؤ نصیب ہو گیا, تو اور بے فکر ہو گیا اور خوش ہو رہا ہے. خوشی میں اس کو یہ بھی خیال دے رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا نقصان ہو جائے, تو وہ پھر اور بے خبر ہو جاتا ہے, نفس سے بے خبر ہو جاتا ہے. اپنے اوپر نظر چلی جاتی ہے کہ واہ بھائی میں نے خوب تین چار دن سے میں ایسا کر رہا ہوں, اور پھر ایسا یہ گناہ کراتا ہے کہ پھر یہ ساری پچھلی کسر کو پوری کر دیتا ہے. حالانکہ اس وقت اور زیادہ فکر مند ہو جانا چاہیے کہ پانچ چھ دن سے یہ گناہ نہیں ہوئے, پانچ چھ دن سے کوئی نماز میری قضا نہیں ہوئی, تکبیر اولیٰ کا اہتمام ہو رہا ہے, نیکیاں ہو رہی ہیں, سنتوں پر عمل ہو رہا ہے, اب یہ دولت قائم رہے کہیں ایسا نہ ہو ضائع ہو جائے. ایک ہرن ایسا پایا جاتا ہے دنیا میں جس کے ناف میں مشک ہوتا ہے, ناف کے اندر مشک ہوتا ہے. وہ میں نے اس کی ناف بھی دیکھی ہے, اتنی بڑی جو کرمٹ کی بال ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا چھوٹا سائز ہوتا ہے اس کا, بالکل گول, بالکل بال کی طرح, کرمٹ کی بال, بالکل جیسے کرمٹ کی بال ہوتی ہے اور اس پر بال ہوتے ہیں اسی طرح وہ بھی ہوتا ہے اس کا نافا. تو وہ نافا میں نے کوئی 25-30 آئے تھے ہدیے میں حضرت والا کے پاس, تو وہ میں نے دیکھے, خود ان کو ہاتھوں میں لے کے دیکھا کہ بھائی یہ ہے وہ نافا ہرن کا, ہرن کی ناف ہے, اور جس سے ذرا اس کو یوں بھیج دو بس اس میں سے مشک نکل آئے گا. تو یہ جب تیار ہو جاتا ہے, جس ہرن کی ناف میں یہ مشک تیار ہو جاتا ہے, تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ سوتا نہیں ہے لیٹ کر, بلکہ کسی درخت کے کنارے, درخت کے تنے سے ٹیک لگا کے تھوڑی دیر اونگ لیتا ہے. بس وجہ کیا ہے, پہلے تو خوب سوتا تھا اب نہیں سوتا. وجہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ جو مشک کی دولت میرے پاس اب تیار ہو گئی ہے, کہیں اس کو کوئی شکاری نہ چھین لے, تو اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے کہیں درخت سے ٹیک لگا کے کھڑے کھڑے اور تھوڑا سا اونگ لیا بس. تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ کی محبت کا مشق حاصل ہو جاتا ہے دل میں, اللہ کے تعلق کا مشق جن لوگوں کو حاصل ہو جاتا ہے, وہ ہر وقت یقین میں رہتے ہیں ہر وقت کہ کوئی ایمان کا شکاری, کوئی ایمان کا شکاری میرے اس مشق کی دولت کو شکار نہ کر لے. یہ مشق کی دولت مجھ سے اللہ کے قرب کا جو مشق ہے جو میرے دل میں تیار ہو گیا ہے اس کو چھین نہ لے. ادھر سے اس کی بھی یہ فکر ہوتی ہے, ادھر سے اللہ کا بھی, جب یہاں سے فکر ہو رہی ہے کہ کوئی میرا ایمان نہ چھین لے, میرے اعمال برباد نہ ہو جائیں, تو اللہ ایسے آدمی کی حفاظت نہ فرمائیں گے. تو اللہ, جیسے ایک بزرگ نے سفر کے دوران ایک شخص کے پاس امانت رکھائی, اپنے متعلقین میں سے ایک کے پاس امانت رکھائی, اپنے پیسے اور ہدایا جو ان کو پیسے ملے تھے, ہدیے ملے تھے, وہ رکھوا دیے. اب راستے میں سفر کے دوران کہیں پر وہ سب اترے جو اہل سفر تھے, وہ وہاں کھانے کے لیے چلے گئے سواری سے اتر کے, تو یہ بھی جانے لگے جن کے پاس امانتیں رکھی ہوئی تھی. تو وہ بزرگ جو تھے انہوں نے ان کو روک لیا کہ بھائی تم بیٹھو, تم یہاں رہو, تمہارے پاس میرے پیسے رکھے ہوئے بہت سارے پیسے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو وہاں کوئی نکال لے جا کے, کوئی تمہاری جیب کاٹ لے, لہٰذا تم یہیں رہو, میں تمہارے لیے یہیں منگاتا ہوں, جو کچھ تم کھاؤ گے وہ یہاں منگاتا ہوں. جب وہ روک کر اور پھر ان سے فرمایا کہ دیکھو اللہ بھی اپنے بندے کی ایسی حفاظت فرماتا ہے, جس کو اللہ اپنے قرب کی دولت جس کے پاس رکھواتے ہیں, اپنے قرب کی دولت جس کو دیتے ہیں جس بندے کو, اس کو بھی اللہ ایسے ہی روکتے ہیں. اگر وہ گناہ کی طرف جانا بھی چاہے تو اس کو اللہ نہیں جانے دیتے کہ تو کہاں جا رہا ہے, تیرے پاس تو میرے قرب کی دولت ہے, تو یہاں ٹھہر, تو گناہ سے بچ, اللہ تعالیٰ میں تجھے ساری دنیا کے مزے تجھے یہیں دوں گا. کیا ہم کیا کر سکتے ہیں, ایک منہ سے ہم کیا چیز کھا سکتے ہیں, کتنی چیزیں کھا لیں گے, ایک منہ سے ایک وقت میں بریانی کھا لیں گے, کسٹرڈ کھا لیں گے, کھیر کھا لیں گے, بوتل پی لیں گے, مگر اللہ تعالی ساری دنیا کے مزے, جتنے بھی چیزوں کے مزے ہیں, آم کا مزہ, سیب کا مزہ, کیلے کا مزہ, انار کا مزہ, حدیث میں آتا ہے ہر انار میں ایک دانہ وہ جنت کے دانوں میں سے ہوتا ہے, جنت کے انار کا دانہ ایک دانہ ہر انار میں ہوتا ہے. اب بتاؤ اتنا مبارک پھل ہے. اور کھجور کے بارے میں فرمایا کہ مسلمان ہے اس کا درخت, درختوں میں واحد درخت ہے جو مسلمان ہے اور وہ کھجور کا درخت ہے. تو ایسی ایسی پیاری چیزیں, ان سب کا ایک وقت میں ہم ایک چیز کھا سکتے, لیکن اللہ جس کو حاصل ہوتے ہیں اس کو ایک ہی وقت میں ساری دنیا کے مزے حاصل ہو جاتے ہیں. اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے, میں سچ بتاتا ہوں, اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ساری دنیا کی مرغیوں کا, بریانیوں کا, کوفتوں کا اور ساری دنیا کے میٹھے میٹھے اور لذیذ پھلوں کا مزہ, سارے مزوں کو ایک کیپسول میں بند کر کے مجھے کھلا دیا. ایک وقت میں اس کو ساری چیزوں کے مزے حاصل ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے, وجہ بھی سن لیجئے, وجہ بھی بتاتا ہوں. اللہ سارے مزوں کے اللہ خالق ہے نا, ساری چیزوں کے خالق کون ہے, اللہ تعالیٰ. جب وہ اس کے دل میں آ گئے تو وہ ساری لذتوں کے ساتھ آتے ہیں. اذا ثبت الشیء ثبت بھی لوازمی, جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اپنے لوازمات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے. نماز اگر فرض ہو گئی تو اس کے لوازم میں کیا ہے, وضو کرنا, وہ بھی ثابت ہو گیا, جگہ کا پاک ہونا, کپڑوں کا پاک ہونا, سارے لوازم. وہ کہہ جی میں نے نماز پڑھ لی, نماز آپ نے پڑھ لی, نماز کے لوازمات ہیں بھائی, وضو آپ نے نہیں کیا, آپ کا لباس ناپاک ہے, جگہ جس جگہ آپ نے نماز پڑھی وہ ناپاک ہے, نیت آپ نے نہیں کی تو یہ نماز نہیں. جب نماز فرض ہوتی ہے تو اپنے سارے لوازمات کے ساتھ فرض ہوتی ہے کہ اس کے سارے لوازمات کا خیال رکھو. نکاح کر لیا اور کہ جی میں بیوی بچوں کا خرچہ یہ میں نہیں اٹھاؤں گا, بچہ بیمار ہو جائے میں نہیں لے کے جاؤں گا. بھائی جب تم نے نکاح کر لیا اور یہ کہہ دیا کہ مجھے قبول ہے, یہ کہہ دیا کہ میں نے قبول کیا, تو پھر ये जो है जिसको शादी करनी है उसको तो ये कहना है, ये कहते हुए शर्म भी आती है। इसलिए एक आलिम का निकाह हो रहा था, और चूंकि अहले इल्म है कुल हल यस्तवी लदीना यालमूना वल्लदीना ला यालमून, ये बताओ अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या इल्म वाले और गैर इल्म वाले बराबर हो सकते हैं। तो उनसे पूछा गया कि मैंने आपका निकाह कर दिया, आपने कबूल किया? तो उन्होंने क्या कहा, बहुत बड़ा मजमा था, उन्होंने कहा कबिल तुहा। उन्होंने क्या कहा, कबिल तुहा, अरबी में कहा कि मैंने उस एक औरत को कबूल किया जिसकी जिसका यहाँ तस्करा हो रहा है, उस औरत कबिल तुहा। देखा आपने, अब उसने बहुत जोर से कहा और मैंने कबूल किया, ये जरा आहिस्ता कहना पड़ता है। अब ये जो अरबी में कहा तो कबिल तुहा, तो ये अजीब बात है कि नहीं। तो उनकी हिम्मत हो गई। एक साथ थे हमारे साथ, जब हम अल्लाह के रास्ते में थे तो एक लड़का हमारे साथ था, वो दुआ कराता था और लोग, वो नई सी दुआ थी, लोग उससे आमीन कहते थे बहुत जोर से, क्योंकि एक नई दुआ लोगों को मिल जाए तो वो आमीन कहते हैं लोग, ये कोई नई दुआ आई। तो दुआ जरा दुआ सुनिए, اللهم زوجني بامرأة حسنة صالحة خارجة في سبيلك, ये दुआ थी। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, कुछ जब कुछ दिन गुजर गए तो मैंने कहा अल्लाह के बंदे ये दुआ तूने कहाँ, क्योंकि मेरा मजाक था, बेतकल्लुफी थी। मैंने कहा भाई कहाँ से तूने ये निकाली है, क्या कहने लगा यार तू समझ गया तू? मैंने कहा कि मैं ना समझूंगा ये, अच्छा दुआ का तर्जमा सुन लीजिए, اللهم زوجني, ऐ अल्लाह मेरी शादी करा दीजिए, बिमराअतिन, ऐसी औरत से, हसनतिन जो कि खूबसूरत हो, सालिहतिन जो नेक हो, खारिजतिन फी सबीली आपके रास्ते में निकलने वाली हो, आपके रास्ते में अल्लाह के रास्ते में जाने वाली हो, निकलने वाली हो। तो लोग आमीन जब बड़े जोर से कहते थे लोग, और वो अरबी के कहने लगा यार मैंने एक आलिम से बनवाई। तो लोग बड़े शौक से आमीन कहते थे, भाई ये तो बड़ी अजीबोगरीब दुआ है और ये कोई नई दुआ है, वो कभी हमने कहीं सुनी नहीं थी। तो लोग उससे बहुत शौक से आमीन कहते थे, और वो और ये उसके उसके सहन की मैं दाद देता हूँ, उसकी समझ की, कि लोगों की आमीन समेट लेता था, पर कितने लोगों की आमीन उसने समेटी होगी इस तरह। तो दुआएं तो लगती थी उसको। तो बहरहाल ये दीन का सहन है, उस वाकई उसके सहन की मुझे दाद देनी पड़ती है कि ये बहुत अच्छा उसने इस रास्ता निकाला। अगर वो उर्दू में दुआ कर रहा था तो लोग कहते भाई ये पता नहीं, ये लोग हंस पड़ते, लोगों को हंसी आ जाती। उसने अरबी में दुआ मांगी, और अरबी में दुआ मांगना, अगर आप किसी अफसर के पास जाए और उसकी जबान दूसरी हो, आपकी दूसरी हो, आप उसकी जबान में उससे बात करें, उसी की जबान में वो कह रहा भाई इसकी जबान तो दूसरी है मगर ये मेरी जबान में मुझसे बात कर रहा है, इसको मायूस ना करो, लाओ उसका काम कर दो। तो अल्लाह की पसंदीदा जबान अरबी है, उनसे जो अरबी में मांगेगा, उर्दू अल्लाह हर जबान को सुनते हैं, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे सिंधी हो, चाहे पश्तो हो। अच्छा एक बात और बताता हूं, इस बात का ख्याल रखने की जरूरत है, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं वमिन आयाती खल्कु समावाति वल अर्द वख्तिलाफु अलसिनतिकुम वअलवानिकुम इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिलआलिमीन। अल्लाह की निशानियों में से ये निशानी है, क्या क्या निशानियां अल्लाह की जो निशानियां हैं उनमें से ये है खल्कु समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान का पैदा किया जाना, वख्तिलाफु अलसिनतिकुम वअलवानिकुम, तुम्हारी जबानों का इख्तिलाफ और तुम्हारे रंगों का इख्तिलाफ, कोई काला है कोई गोरा है। आप जापान मलेशिया वगैरह चले जाएं, वहां पीले रंग, वो पीला रंग होता है उनका, उनके चेहरों का, चाइना वालों का पीला सा रंग होता है, तो वो ये कोई पीले रंग का है, कोई कोई सफेद है उसका रंग, कोई सुर्खो सफेद है, तो और बात काले रंग के होते हैं। तो वख्तिलाफु अलसिनतिकुम वअलवानिकुम, ये तुम्हारी जबानों का इख्तिलाफ और तुम्हारे रंगों का इख्तिलाफ, ये अल्लाह की निशानियां हैं। तो अल्लाह की निशानी की तहकीर करना, अब ये जो मैं मसला बता रहा हूँ जरा गौर से सुनिएगा, अल्लाह की निशानी को हकारत से देखना ये अल्लाह की हकारत है, नऊज़ बिल्लाह अल्लाह की हकारत है, और अल्लाह की हकारत अंदेशा कुफ्र है। لہذا اگر کسی نے کسی زبان کی تحقیق کی کہ یہ زبان یہ ایسی ہے, یہ گویا اللہ تو فرما رہا ہے ساری زبانیں ہماری نشانیاں ہیں, تو تم نے اللہ کی نشانی کو یوں کہا, اللہ کی نشانی ایسی ہے, گویا دوسرے لفظوں میں یوں ہی ہے کہ اللہ کی نشانی ایسی ہے, جا یہ زبان بہت گندی ہے. کہتے ہیں بعض لوگ کھلا زبان اچھی نہیں ہے, بھائی اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی نشانی اچھی نہیں ہے. آپ نے اللہ پہ اعتراض کیا, اندیشہ کفر ہے, اندیشہ کفر ہے. اور کسی کو رنگ کی وجہ سے برا سمجھنا, یہ کالا یہ ایسے ہی ہے, یہ اللہ فرماتے ہیں تمہارے رنگوں کا اختلاف بھی تو ہماری نشانی ہے, تو یہ بھی ہم نے گویا کہ اللہ کی نشانی کی تحقیر کی, اور اللہ کی نشانی کی تحقیر اللہ ہی کی تحقیر ہے. جب حضور صلی اللہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو درکنار, حضور کے جوتے کے تسمے کی بھی جو بے ادبی کرے وہ بھی کافر ہو جائے گا. امام محمد تو یہاں تک فرماتے ہیں ارے سنت تو بہت بڑی چیز ہے, اور حضور کی سنت بہت بڑی چیز ہے, ارے کیا سمجھتے ہیں دوستو, یہ کہتے ہیں یہ راستہ یہ روڈ جا رہا ہے, آپ اس روڈ پہ جائیں گے تو کے ای ایس سی آفس پہنچ جائیں گے, کھلا روڈ پہ جائیں گے تو آپ الازم اسکوائر پہنچ جائیں گے, اس روڈ پہ جائیں گے تو آپ حیدرآباد پہنچ جائیں گے, آپ سنت کے روڈ پر چلیں گے تو آپ جنت پہنچیں گے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. سنت بہت بڑی چیز ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. وہ اس دن وہ مولانا عادل صاحب آئے تھے نا, وہ فرما رہے تھے کہ مولانا خاص صاحب نے رائے ونڈ کے اجتماع میں بہت زبردست بات کہی, آپ غور کریں لگ کہ پہلے لوگ صحابہ سنت پر عمل کرتے تھے سنت سمجھ کر, اور ہم سنت کو چھوڑ دیتے ہیں سنت سمجھ کر. ان کے دلوں میں عظمت تھی کہ یہ حضور کی سنت ہے, اس پر عمل کرتے تھے. واضح علیہ بن نواجد جو حضور نے نصیحت فرمائی تھی کہ اپنی داڑھوں سے مضبوط پکڑ لو میری, کیونکہ داڑھ سے آدمی مضبوط پکڑ لیتا ہے کسی چیز کو, حضور نے یہاں تک نصیحت فرمائی دیکھو میری سنت کو ایسے پکڑ لو جیسے تم داڑھ سے کسی چیز کو مضبوط پکڑ لیتے ہو, مت چھوڑنا میری سنت کو کسی صورت میں. تو اس وقت تو وہ سنت کو سنت ہونے کی وجہ سے سنت سے جان دیتے تھے, آج ہم سنت سے کتراتے ہیں سنت سمجھ کر کے, یہ تو سنت ہے, یہ تو سنت ہے, اللہ اکبر, یعنی گویا کہ سنت کوئی چیز ہی نہیں ہے, نعوذ باللہ, یہ تو سنت ہے. نہیں بھائی, یہ اس کا مطلب ہے محبت نہیں, اس کا مطلب ہے ہمیں اپنے نبی سے محبت نہیں ہے. انگریز نے ہم سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم شارٹ پہنو یہاں تک کے, کہا تھا اس نے ہمیں حکم دیا تھا یہاں تک کے شارٹ پہنو, آج وہ یہاں رانے نظر آ رہے ہیں یہاں تک کے شارٹ پہنتے ہیں رانے نظر, حالانکہ انگریز کو دیکھ کر صرف دیکھ کر اس نے یہ نہیں کہا کہ کرو ایسا, اس کو دیکھ کر صرف دیکھ کر یہ حالت ہو گئی ہماری. اور نبی نے حکم دیا تھا کہ میرے امتی تھوڑا سا اپنی شلوار کو اپنے پائچے کو اوپر اٹھا لے تخنے سے, تخنا کھلا رکھ لے اتنا سا, وہ ہم سے نہیں ہو رہا, اتنی سی شلوار ہم سے پاجامہ ہم سے اتنا سا اوپر نہیں ہو رہا, نبی کے حکم پر, اور انگریز کو دیکھ کر یہاں تک کر لیا ہم نے. میرے دوستوں میں یاد کرتا ہوں ہم اپنے نبی کو کیا صورت دکھائیں گے, ہم کس چہرے سے ان کا سامنا کریں گے کہ ظالم انگریز کو دیکھ کر تو تم نے یہاں تک اپنا لباس چڑھا لیا کہ سطر بھی کھول دیا, اور میرے کہنے پہ تو اتنا نہ کر سکا کہ اپنی شلوار تھوڑا سا اوپر اٹھا لیتا, میں نے تو یہاں تک کا بھی نہیں کہا تھا, میں نے تھوڑا سا کہا تھا کہ ماں اچھلا منل کا بہنی منل اداری سنار, اور ڈرایا ہے کہ جتنا اس کا ڈھکا جائے گا وہ جہنم میں جلایا جائے گا, جہنم کی وعید بھی سنائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, پھر بھی ہمارے کانوں پہ جو نہیں رہی تھی. دوستو سچی بات ہے, ایک شخص آیا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے پاس کہ ذرا مجھے کوئی ایسا درود شریف کا بتا دیجئے کہ مجھے حضور کی زیارت ہو جائے خواب میں. فرمایا حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے آہ کھینچی کہ آہ بھائی ہماری تو ہمت نہیں ہے حضور کا سامنا کرنے کی, ہماری تو ہمت نہیں ہے, تیری بڑی جرات ہے کہ ہم کس منہ سے حضور کا سامنا کریں, ہمیں تو خواب میں بھی شرم آ رہی ہے, اور تم کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی درود شریف بتاؤ کہ خواب میں زیارت ہو جائے. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک وہ شخص ہے جو سنت پر عمل پیرا ہے, دن رات سنت پہ عمل کرتا ہے, ایک ایک چیز سنت کے مطابق کرتا ہے, اور روزانہ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ میں جہنم میں جل رہا ہوں, جہنم میں جل رہا ہوں, فرشتے میری پٹائی لگا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ خواب نظر آ رہا ہے اس کو. اور ایک وہ شخص ہے جس کو روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے, لیکن زندگی سنت کے خلاف ہے. اول تو ایسا ہو نہیں سکتا, لیکن بالفرض میں ایک بات کہہ رہا ہوں, بالفرض آپ فرض کر لیں تو فرمایا حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ شخص جہنمی ہے جس کی یہ جو دیکھ رہا ہے نا اپنے آپ کو کہ میں جنت میں ہوں اور فلاں اور عمل خلاف ہے سنت کے, اس کی نجات نہیں ہوگی ضابطے کے اعتبار سے. اور یہ جو سنت پر چل رہا ہے لیکن خام میں دیکھتا ہے کہ میں جہنم میں ہوں اور فرشتے مجھے میری پٹائی لگا رہے ہیں, قبر میں مجھے عذاب ہو رہا ہے, روزانہ یہ خواب دیکھتا ہے, اگر یہ متقی ہے اور سچا متقی ہے تو جنت میں جائے گا, چاہے یہ خواب اس کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا. خواب کی کوئی شرعی حیثیت تھوڑی ہے, خواب کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. اس لیے میرے دوستو یہ سارا معاملہ الحمدللہ بہت اللہ کا کرم ہے, بہت اللہ کا کرم ہے کہ ایک فضا پیدا ہو رہی ہے مساجد میں, مدارس میں, دینی مراکز میں, بہت ماشاءاللہ ایک رجوع ہے لوگوں کا. اور کسی شاعر نے بہت اچھا شعر کہا ہے اور میں تو بہت مست ہوتا ہوں یہ شعر پڑھ کے, کہ خزاں رسیدہ چمن اور یہ بلبلوں کا ہجوم. مسلمانوں کی حالت, دین کی حالت تو دینی اعتبار سے تو بہت خراب حالت ہے, لیکن مساجد میں, دینی مراکز میں, مدارس وغیرہ میں مجمع بڑھتا جا رہا ہے. تو خزاں رسیدہ چمن اور یہ بلبلوں کا ہجوم, عجب نہیں ہے کہ پھر لوٹ کر باہر آئے, یہ علامت ہے کہ باہر آنے والی ہے. چمن تو خزاں رسیدہ ہے, یعنی دین کے اعتبار سے حالت تو اچھی نہیں ہے, مگر بلبل بہت آئے, یعنی ہر جگہ رش بڑھ رہا ہے, لوگوں کا رجوع ہو رہا ہے, بس یہ علامت ہے کہ باہر آنے والی ہے, مایوس نہیں ہونا چاہیے. خزاں رسیدہ چمن اور یہ بلبلوں کا ہجوم, عجب نہیں ہے کہ پھر لوٹ کر باہر آئے. بس ایک کام ہم کر لیں, ایک کام کہ اللہ کو ناراض نہ کریں, ایک پل ہم اللہ کو, مومن کی گھڑی منحوس ترین گھڑی وہ ہے جس گھڑی میں وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے, جو گھڑی وہ اللہ کی نافرمانی میں گزارتا ہے. صدیق کی تعریف یہی ہے کہ جو ایک لمحے اللہ کو ناراض نہ کرے, ایک لمحے اپنے اختیار سے. ہاں کبھی اس سے احیانن گناہ اس سے بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ انسان تو ہے, مگر اللہ اس کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں, جب گناہ ہو جائے توبہ کی اللہ توفیق دیتے ہیں, جس کی وجہ سے اور اس کے مراتب بلند ہو جاتے ہیں. جب آدمی کی نسبت شامل ہو جاتی ہے, اللہ تعالی سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے, پھر عادت بنا کے کسی گناہ میں مبتلا نہیں رہتا. اس کی علامت یہ ہے, خاص علامت یہ ہے کہ کسی گناہ میں وہ عادتاً مبتلا نہیں ہوتا بلکہ احیاناً مبتلا ہوتا ہے. کبھی کبھی, احیاناً مانے کبھی کبھی اس سے گناہ ہو گیا تو توبہ کر لیتا ہے, اللہ توبہ کی بھی توفیق دے دیتے ہیں, بس یہ حال رہتا ہے پھر اس کا. یہ کہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے, کرتا لگا ہوا ہے, یہ نہیں, یہ صاحب نسبت کی حالت نہیں ہوتی. جو ایک گناہ میں بھی عادتاً مبتلا ہے, صاحب نسبت نہیں ہے وہ, ولایت اس کی ابھی مکمل نہیں ہے, اللہ کی دوستی اس کو حاصل نہیں ہوئی. اس لیے کیوں ہم پیچھے رہیں, کیوں پیچھے رہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ولایت صدیقیت مانگیں کہ اللہ اولیاء صدیقین میں جو من النبیین و صدیقین اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے, اپنی دوستی کا سب سے اونچا طبقے کا ذکر فرمایا ہے, یہ سب سے اونچا طبقہ ہے اس وقت انبیاء کے بعد. انبیاء کا سلسلہ تو بند ہو گیا, اب صدیقین ہیں. تو اللہ ہمیں یہ, اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اولیاء صدیقین میں سے ہمیں بنا دیجیے, اولیاء صدیقین میں سے ہمیں بنا دیجیے. تین تعریفیں صدیق کی, یہ تین باتیں جس میں پائی جائیں وہ اپنے وقت کا صدیق ہے. نمبر ایک جو اس کے دل میں ہو وہ اس کی زبان پر ہو. الذی لا یخالف قوله حاله, یہ ایک تعریف تفسیر الروح معنی میں جو قرآن کی علامہ انور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ کے بقول سب سے بڑی تفسیر قرآن کریم کی سب سے اچھی تفسیر تفسیر الروح معنی ہے, اس میں ہے یہ تعریف صدیق. اس کا قال اور حال ایک ہی ہو, جو زبان پر ہو وہی دل میں ہو. نمبر دو, الذي لا يتغير باطنه من ظاهره, ظاہری حالات سے اس کا باطن متاثر نہ ہوتا ہو, ظاہری حالات دیکھ کر اس کا باطن متاثر نہ ہوتا ہو. جہاں ویسے تو خوب ٹھیک ہے, اللہ کی فرما برداری ہے, سب کچھ ہے, لیکن جہاں آزمائش آئی وہاں پھسل گیا, یا جو یا خوب گناہ سے بچ رہا ہے لیکن کبھی وہاں چلا گیا ایئرپورٹ وغیرہ چلا گیا تو اب گناہ میں مبتلا ہو گیا. نہیں, بلکہ اللہ صدیق کا تعلق اللہ سے اور مضبوط ہو جاتا ہے جب گناہ کا موقع آتا ہے. جب بچے کو کوئی ماں سے چھیننا چاہے اور بچہ اس کے پاس نہیں جانا چاہتا, کوئی رشتے دار ہے اب ماں اس ماں سے محبت میں اس سے وہ لینا چاہتا ہے, محبت سے ہی لینا چاہ رہا ہے مگر بچہ نہیں جانا چاہتا, تو بچہ اپنی ماں کو اور یا باپ کو لپٹ جاتا ہے. باپ کا دوست ہے وہ اسے اپنے دوست کے بچے کو لے رہا ہے, اس کو لپٹ جاتا ہے, نہیں جاتا ہوں. ایسے ہی صدیق کا حال ہوتا ہے کہ جب نفس اور شیطان اس کو کسی گناہ کی طرف اور معاشرہ اس کو کسی گناہ کی طرف کھینچتا ہے, اس کا تعلق اللہ سے اور مضبوط ہو جاتا ہے اور اللہ سے لپٹ جاتا ہے کہ اللہ یہ گناہ کا موقع آ گیا مجھے بچا لیجیے. یہ ہے صدیق, یہ نہیں کہ ہتھیار ڈال دے. اور تیسری تعریف, الذی یبدل الکونین فی رضا محبوبی, جو اپنے محبوب کی خاطر دونوں عالم محبوب پر فدا کر دے, یعنی دنیا بھی اور آخرت بھی. دنیا اس دنیا گناہ سے بچ کر اور آخرت میں جنت کی وجہ سے اعمال نہ کرے, بس اللہ کے لیے کرے کہ اللہ مجھے مل جائے, میں اللہ کا ہو جاؤں. یہ فرسٹ ڈویژن ہے, فرسٹ ڈویژن کہ اللہ مجھے مل جائے میں اللہ کا ہو جاؤں. دوسری سیکنڈ ڈویژن کیا ہے؟ سیکنڈ ڈویژن وہ یہ ہے کہ جنت کے لیے کرنا, جنت کے لیے اعمال کرنا, یہ بھی جائز ہے, کوئی حرج نہیں اس میں. لیکن فرسٹ ڈویژن نہیں ہے, فرسٹ ڈویژن یہ ہے کہ اللہ مجھے مل جائے, میں اللہ کا ہو جاؤں, اللہ میرے ہو جائے, بس یہ ہے فرسٹ ڈویژن. اب ہم جب دنیا کے اندر فرسٹ پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں آخرت میں بھی پہلی ڈویژن پر ہی عمل کرنا چاہیے. لباس اچھا ہو, سواری اچھی ہو, مکان اچھا ہو تو, اور نماز بھی تو اچھی ہونی چاہیے پھر, دین کے اور تقوی بھی تو اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے, اس میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اے کہ تو دنیا میں اتنا چست ہے, دین میں کاہے کو اتنا سست ہے, اے کہ تو دنیا میں اتنا چست ہے, دین میں کاہے کو اتنا سست ہے. بس اللہ تعالیٰ, وقت ہو گیا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کریں. الحمدللہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم, جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما و آلو. اے اللہ, اے ہمارے پیارے اللہ, اے ہمارے پیارے رب, ہم سب کی اور پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ, اے ہمارے پیارے اللہ, ہم سب کو اور پوری امت کو ہدایت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ, ہدایت کاملہ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ, جو اہل کفر ہیں ان کو بھی اپنی رحمت سے, اپنے فضل سے ایمان, اہل ایمان بنا دیجیے. اے اللہ, جو اہل ایمان ہیں ان کو اہل تقوی بنا دیجیے. اے اللہ, جو اہل تقوی ہیں ان کو اے اللہ اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دیجیے. اے اللہ, ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو, اے اللہ, امت کے ایک ایک فرد کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا تک پہنچا دیجیے. اے اللہ, مسلمان جہاں جہاں آپ کی مدد کے محتاج ہیں ان کی مدد فرما دیجیے. اے اللہ, اپنی محبت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ, اپنی محبت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ, اپنی محبت کو تمام محبتوں پر غالب فرما دیجیے. اے اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرما دیجیے. اے اللہ, اے اللہ, جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں, اے اللہ, ہمارے بڑے ہیں, ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ, ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھیے. اے اللہ, اے اللہ, ان کی زندگی میں برکت نصیب فرما دیجیے. ان سے خوب خوب اپنے دین کی محنت اور دین کی خدمت لے لیجیے. اے اللہ, ہمیں بھی اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے. اے اللہ, اے اللہ, بہت آپ کے دین کو مٹتا ہوا دیکھ لیا، اے اللہ آپ کے نبی کے طریقوں کو مٹتا ہوا دیکھ لیا، آپ کے احکامات کو اے اللہ ٹوٹتا ہوا دیکھ لیا، اے اللہ مرنے سے پہلے اب ان آنکھوں سے ہمیں اے اللہ دین کو زندہ ہوتا ہوا بھی دکھا دیجئے، اے اللہ سارے عالم میں اپنے مبارک دین کو زندہ فرما دیجئے، اے اللہ پوری دنیا میں سارے عالم میں اپنے مبارک دین کو زندہ فرما دیجئے، اے اللہ ذریعے کے طور پر ہم سب کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ذریعے کے طور پر ہم سب کو قبول فرما لیجئے، ہم میں سے ایک ایک کو اپنے دین کی محنت اور خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے لیجئے، اے اللہ اپنے دین کے زندہ ہونے کا کام ہم سے لے لیجئے، اے اللہ ہم محتاج ہیں، اے اللہ ہماری محتاجی پر اپنا فضل فرما دیجئے، اے اللہ ہم سے اپنے دین کی محنت لے لیجئے، جہاں جہاں اے اللہ مسلمان آپ کی مدد کے محتاج ہیں ان کی غیب سے مدد فرما دیجئے، اے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔